الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں، بیت اللہ کے سائے میں تشریف فرما دے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے تھے تو آپ نے فرمایا، رب کعبہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، وہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں، رب کعبہ کی قسم، وہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں. ابو ذر فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ کے قربان کون لوگ ہیں، کون لوگ ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جن کے پاس مال و دولت ہے اور وہ خوش دلی کے ساتھ اور فراخ دلی کے ساتھ اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، وہ لوگ بڑے خسارے. مال، مال کی طلب، مال کی چاہت ہر آدمی کے دل میں ہے، بڑا خوشنوا لگتا ہے یہ مال، لیکن یہ ساتھ ساتھ ایک آزمائش بھی لے کے آتا ہے، یہ ساتھ ساتھ ایک آزمائش بھی لے کے آتا ہے. اب کون خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ مال بھی دے اور اس آزمائش اور امتحان میں پورا بھی اترے؟ پھر تو ان کے حق میں یہ مال اللہ کا فضل ہے، پھر تو یہ مال ان کے حق میں بڑا انعام ہے. تو مال دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے اور آئے تو بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن وہ ایک آزمائش بھی ساتھ لے کے آتا ہے. کون ہے جو بخل سے محفوظ رہے؟ کون ہے جو حرص و حوث سے محفوظ رہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے فرما رہے. آگے سامنے غریب صحابی تھے ابو ذر غفاری، ان کو بھی حوصلہ مل رہا ہے کہ جن کے پاس یہ نہیں ہے تو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جن کے پاس آیا ہے وہ بھی آزمائش بن کے آیا ہے. تمہارے پاس تھوڑا ہے تو تمہارا ہی آزمائش اور امتحان کچھ اور ہے، ان کے پاس زیادہ ہے تو ان کا امتحان اور آزمائش کچھ اور ہے، دونوں امتحان میں. آزمائش دونوں کی ہے. تو جیسے بدن کے فرائض ہیں نا، ایسے مال کے بھی فرائض ہیں. اور مال کا سب سے بڑا فریضہ ہے زکات کی ادائیگی، فریضہ زکات. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. جو اس مال کے اندر بخل کر رہا ہے، یہ نہ سمجھے کہ اس کے حق میں یہ بہتر ہے. دیکھنے میں مال بچ رہا ہے، جمع ہو رہا ہے، زیادہ نظر آ رہا ہے، لیکن فرمایا اگر اس مال میں اللہ کا حق ادا نہیں ہوا، یہ تو مال شر ہے، اس مال میں تو میرا نقصان ہے، یہ مال تو وبال ہے، والذین یکنزون الذهب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوى بها جباؤہم وجنوبہم وظہورہم ہذا ما کنستم لانفسکم
جو سونا اور چاندی اکٹھے کر رہے ہیں اور اس میں فریضہ زکات ادا نہیں کرتے ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور کل قیامت میں جب اسے گرم کیا جائے گا اور اس سے پہلو کو داغا جائے گا، پیشانی کو داغا جائے گا، پشت کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ، یہ ہے دولت، یہ ہے وہ سونا چاندی جنہیں تم جوڑ جوڑ کے رکھا کرتے تھے، محفوظ کیا کرتے تھے، ہذا ما کنستم لانفسکم، اب اس جمع کرنے کی سزا چکھو تو وبال بنتا ہے۔ تو زکات کا فریضہ بھی نماز کے فریضے کی طرح اپنے اندر ایک عظمت، اپنی شان، اپنی اہمیت رکھتا ہے۔ بیاسی سے زائد جگہ تو ایسی ہیں جہاں زکات کا تذکرہ نماز کے ساتھ، اور اس کے علاوہ زکات کا تذکرہ اس کے علاوہ ہے، زکات کا فریضہ ادا کرو۔ وہ نماز کیسی نماز ہے کہ جس پہ زکات فرض ہو اور نہ ادا کرے تو روایت میں آتا ہے اس کی نماز تو ایسی جیسے قبول ہی کوئی نہیں ہوئی۔ نماز اور زکات کا آپس میں ایسا گہرا تعلق ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے ایک وقت ایسا آئے گا لوگ زکات کو ٹیکس سمجھیں گے، توان سمجھیں گے، بوجھ سمجھیں گے، عبادت نہیں سمجھیں گے، اپنی خوش نصیبی نہیں سمجھیں گے، اپنی سعادت نہیں سمجھیں گے کہ میرے نام اعمال میں یہ فریضہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ الحمدللہ بوجھ سمجھیں گے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بس اوقات مال اس نسبت سے اکٹھا کیا کرتے تھے کہ ہمارا نام اعمال میں بھی اس عبادت کا تذکرہ آ جائے، ورنہ انہیں مال جمع کرنے کا شوق کوئی نہیں تھا، لیکن یہ شوق تھا کہ میری نیکیوں میں یہ نیکی بھی لکھی جائے، یہ فریضہ بھی میری عبادات میں آ جائے۔ زکات بوجھ سمجھا جاتا ہے، زکات عبادت ہے، خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے مال دیا ہے اور اس فریضے کی ادائیگی کی توفیق مل رہی ہے، تو شکر کرنا چاہیے، اس پہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ فریضہ بڑی خوش دلی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے اور بہت جلدی ادا کرنا چاہیے، یا تو طبیعت پہ بوجھ گزرتا اور اس فریضے کو ٹالتا رہتا ہے، سال گزر جاتا ہے زکات کے پیسے ابھی تک پڑے ہوئے، کہتا ہے زکات کا مصرف نظر نہیں آتا۔ سال گزر جاتا ہے، خرچ کرنے کا مزاج نہیں، خوش دلی کے ساتھ سعادت سمجھ کے، اور جس قدر جلدی ہو اس فریضے کی سے سبکدوش اور اس فریضے کی ادائیگی ہو، اور پھر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اے اللہ آپ نے اس عبادت کی توفیق دی، اے اللہ تو اسے قبول بھی فرما۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عمر فرمانے لگے، ایک دن مہاجرین بیٹھے ہوئے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، یا معاشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ کی پناہ کے تم ان میں مبتلا ہو، اللہ کی پناہ کے تم ان میں مبتلا ہو. اور پھر فرمایا کہ جب بے حیائی اور بدکاری کھلے عام ہونے لگے گی تو اس کا ریئیکشن ہوگا، اس کا ریئیکشن یہ ہوگا کہ ایسی بیماریاں اور وبائیں عام ہو جائیں گی جن کا پہلے نام و نشان بھی نہیں تھا. اور فرمایا جب تم ناپ تول میں کمی کرو گے، تمہارے بازاروں میں اور تمہارے کاروبار میں اور تمہاری تجارتوں میں دھوکہ ہونے لگے گا، ناپ تول میں کمی ہونے لگے گی، ملاوٹ ہونے لگے گی، حق پورے طور پہ نہیں دو گے تو اس کا ریئیکشن آئے گا. اللہ کے نبی فرمایا اس کا ریئیکشن یہ ہوگا کہ تم پر مشقت ہو جائے گی، معاشی تنگی ہو جائے گی، اور تم پر حکمرانوں کا ظلم مسلط ہوگا. کہتے ہیں ٹیکس زیادہ بڑھ گیا، بہت ہی بڑھ رہا ہے. فرمایا یہ ریئیکشن ہوگا. اور فرمایا جب تم زکاتیں روک کے رکھو گے، زکات ادا نہیں کرو گے، تو اللہ تعالی اس کا نتیجہ کیا دیں گے، اس کا ریئیکشن کیا ہوگا، اللہ کی طرف سے کیا فیصلہ ہونے والا ہے، بتانے والے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ. فرمایا اس کا ریئیکشن یہ ہوگا کہ رحمت کی بارشیں رک جائیں گی، رحمت کی بارشیں رک جائیں گی. اب جب ضرورت ہوتی تو کوئی نہیں ہوتی، اور جب نہیں ہوتی تو سب کچھ ملیے میٹ ہو جاتا. جب زراعت کا وقت ہوتا ہے، بیج ڈالنے کا وقت ہوتا ہے، کاشت کا وقت ہوتا ہے، بارش کوئی نہیں ہوتی. اور جب گندم پکی ہوتی ہے، اب سونے کا قطرہ بھی اچھا نہیں لگتا، اب بارش ہو گئی. عشر کوئی نہیں دیتے، زمینوں کا عشر کوئی نہیں دیتے، پیداوار کا عشر کوئی نہیں دیتے، زکات کوئی نہیں نکالتے. سمجھتے ہیں بڑے ہوشیار ہیں، سب سمیٹ کے گھر لے گئے. اللہ کے کلام ہے، قرآن مجید ہے، سورہ نون ہے. باپ بڑا سخی تھا، خرچ کرنے کا بڑا مزاج تھا، بیٹے آئے روشن خیال، بڑے سمجھدار. کہنے لگے ہمارے ابا تو اپاتوں کی کمائی ساری ایسی ضائع کر دیا کرتے تھے، سارا خرچ کر دیا کرتے تھے، ہم نے کسی کو نہیں دینا، ہم اپنی پیداوار میں سے کسی کو نہیں دیں گے. تو قرآن مجید نے اس کا منظر ذکر فرمایا، صبح جب وہاں پہنچے تو اس باغ کا نام و نشان ہی کوئی نہیں رہا. اللہ اللہ ہے، بڑی قدرت والے ہیں. کبھی بہت جلدی عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں. ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، کچھ بھی نہ رہا وہاں پر، ہوش آ گیا، غلطی ہو گئی. تو یوں نیکی ضائع، سب کچھ مال ختم ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ کی پناہ، عمر فرما لگے اللہ کی پناہ، اللہ کے نبی نے بتایا کہ تم ان میں مبتلا ہو. بے حیائی بدکاری جب کھلے عام ہو جائے، موزی بیماریاں، نہ سنی ہوئی بیماریاں، ان میں لوگ مبتلا ہوں گے. ناپ تول میں کمی کریں گے، تم پر مشقت، معاشی تنگی، حکمرانوں کا ظلم مسلط ہوگا. اور جب زکات روک کے رکھو گے، رحمت کی بارشیں رک جائیں گی. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جانور زمین پہ نہ ہوتے تو اللہ ایک قطرہ بھی بارش کا نہ دیتا، لیکن وہ بے قصور ہیں، پھر بھی کچھ نہ کچھ بارش ہوتی رہتی. اور فرمایا جب معاہدے عہد توڑا جائے گا، وعدے پورے نہیں کی جائیں گے، عہد شکنی ہونے لگے گی، تو اللہ تعالیٰ ان پہ ایسے لوگ مسلط کریں گے جو ان کا مال و جان سب کچھ لے کے اڑ جائیں گے، ظالم مسلط ہو جائیں گے، نہ جان محفوظ نہ مال محفوظ. اور فرمایا جب اللہ کے حکموں کے خلاف تمہارے ہاں فیصلے ہونے لگیں گے، تم خانہ جنگی کا شکار ہو جاؤ، آپس میں دستے گریبان ہو گئے، باہمی قتل و غارت ہونے لگے گی. اب بتائیے ان پانچ چیزوں میں سے کوئی ایسی چیز ہے جو نہ آئی ہو؟ بیماریاں کیسی آ رہی ہیں؟ حکام کا ظلم کیسا ہے؟ بارشیں کہاں رحمت کی آ رہی؟ ہر ایک اپنے مال کے بارے میں خوف زدہ اور آپس میں قتل و غارت. تو بس جب پانچ چیزیں ہوں گی تو پانچ چیزوں کا ریئیکشن بھی تو ہوگا. کہنے والے اللہ کے نبی سچوں کے سچے، سچ کہہ رہے. زکات کی ادائیگی میں کوتاہی ہوگی، مال غیر محفوظ ہو جائے گا. آپ خطیب میں تشریف فرما ہے، خبر ملی فلاں شخص کا سمندر کے کنارے مال ضائع ہو گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا، آپ نے قسم کھا کے فرمایا کہ خشکی میں اور تری میں مال ضائع نہیں ہوتا، ہاں زکات کی ادائیگی ٹھیک نہیں ہوگی. حسنوا اموالکم بالزکاۃ، زکات صحیح طور پہ ادا کرو. یہ تو ایسا ہے جیسے اپنے مالوں کو قلعوں میں محفوظ کرنا ہے. اپنے قلعوں میں محفوظ کرو. تو خوش دلی کے ساتھ، تنگ دلی کے ساتھ نہیں، تنگ دلی کے ساتھ عبادت نہیں ہوتی، اس کے وہ ثمرات نہیں ملتے. خوش دلی کے ساتھ اور جس قدر جلدی ہو سکے، اور پھر اللہ سے اس کی قبولیت کی دعا، پھر اس فریضے کے ثمرات ملیں گے، برکتیں ملیں گی. لوگ بہت سارے مسائل پوچھتے رہتے ہیں، طلاق کے پوچھ لیتے ہیں، خلا کے پوچھ لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں پوچھتے کہ زکات ہوتی کس چیز میں. بس دے رہے. بہت سارے لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ شریعت میں زکات کا ایک دن مقرر ہے. یہ بھی بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا. ہونا تو یہ چاہیے کہ جس دن وہ مالدار بنا وہ تاریخ کو لکھ لے اور ہر سال اسی تاریخ کے اپنی تمام مالیت کا حساب کرے، وہی اس کی زکات کا دن ہے. لیکن بچیوں کے پاس مال آتا ہے، بڑوں کے پاس مال ہوتا ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا ہوتا، ایسے ہی چل رہا ہوتا ہے. بھائی اگر ابھی نہیں پتا تھا، اب آئندہ کے لیے طے کر لے اور ایک اسلامی تاریخ اپنی زکات کی طے کر لے. کوئی بھی ایک زکات کی تاریخ طے کر لے، اگر اب تک طے نہ کی تھی، جو ہوا اس پہ استغفار کرے. زکات کی ایک تاریخ طے کریں، چاہے یکم محرم کریں، چاہے پندرہ شعبان کریں، چاہے یکم رمضان کریں. شریعت کی طرف سے رمضان شعبان زکات کا مہینہ نہیں ہے. ہر مالدار کے لیے اس کی زکات کی تاریخ وہ ہے جس دن وہ مالدار ہوا، اور ایک سال گزرنے کے بعد وہی تاریخ اس کی زکات کی ہے. نہیں مقرر کیا، اب مقرر کر لیں. اور جب زکات کی تاریخ مقرر کر لی، مثلا یکم رمضان ہی کر لی، اب رمضان سے چند دن پہلے اپنی مالیت کا حساب کرے، اور زکات کن چیزوں پہ ہوتی ہے؟ سونا جس بھی حالت میں ہو اور کسی بھی مقصد کے لیے رکھا ہو، چاہے بچیوں کی شادی کے لیے رکھا ہو، چاہے ویسے ہی اکٹھا کر لیا ہو، چاہے یہ پہنتی ہو، چاہے اس نے کسی اور مقصد کے لیے اسے رکھا ہو، سونا، چاندی، نقدی اور تجارت کا سامان. تجارت کا سامان وہ کہلاتا ہے جو اس نے بیچنے کی نیت سے لیا اور بیچنے کی نیت سے رکھا ہوا. اگر یہ دونوں شرطیں نہیں پائی گئی یا ایک نہیں پائی گئی تو وہ تجارت کا سامان نہیں ہوگا. بیچنے کی نیت سے تو لیا تھا لیکن اب بیچنے کی نیت ختم ہو گئی، اب خود استعمال کرنے کی نیت ہو گئی. گاڑی تھی، اب خود استعمال کرنے کی نیت ہو گئی، زکات نہیں ہوگی. بیچنے کی نیت سے تو نہیں لیا تھا، ابا نے دی تھی، اب نیت ہو گئی بیچنے کی، اب بھی اس گاڑی پہ زکات نہیں. بیچنے کی نیت سے لیا اور بیچنے کی نیت سے رکھا ہوا، چاہے وہ زمین ہے، چاہے وہ فلیٹ ہے، چاہے وہ دکان ہے، چاہے وہ گاڑی ہے، کوئی بھی چیز ہے، فیکٹری بیچنے کی نیت سے نہیں رکھی جاتی، کام کرنے کی نیت سے. فیکٹری پہ زکات نہیں، کارخانے پہ زکات نہیں. ہاں کارخانے اور فیکٹری میں جو چیز اندر پڑی ہے وہ بیچنے کی نیت سے لی اور بیچنے کے لیے رکھی، اس پہ زکات ہے. سونا ہے، چاندی ہے، نقدی ہے، تجارت کا سامان ہے، اور تجارت کے سامان کی آج کیا ویلیو ہے، یہ نہیں کہ کس قیمت پہ خریدا تھا، نہیں، کس قیمت پہ آج بکے گا. اب یکم رمضان میری تاریخ ہے زکات کی. اب ان تمام چیزوں کا میں نے ٹوٹل کر لیا، تین چار دن لگ گئے، مالیت بہت زیادہ ہے. اب یکم رمضان میرا سارا حساب پورا ہو گیا اور پتا چلا کہ میری مالیت 1 کروڑ تھی مثلا، اب زکات آئے گی 2.5 لاکھ روپے، 2.5 لاکھ کی زکات. اب جس قدر جلدی ہو سکے اس زکات کو ادا کر، اور اس کی بھی اچھی صورت ہے کہ تاریخ تو یکم رمضان تھی اور میں نے 6 مہینے پہلے سے زکات دینا شروع کر دی، اور جب یکم رمضان آیا تو پتہ لگا کہ میری زکات بنتی تھی 2.5 لاکھ، 2 لاکھ تو دے چکا، جلدی سے 50,000 دے کر اس فریضے کی ادائیگی سے سبک دوش ہو جائے. اور اگر بنی تھی 2.5 لاکھ، دے دی اس نے پہلے سے 3 لاکھ، کوئی بات نہیں، گھاٹے کا سودا تو نہیں ہے، اس کو اگلے سال سے مائنس کر سکتے ہیں. لیکن یہ خطرے کی بات ہے کہ زکات بنی 10 لاکھ روپے، ٹوٹل اتنا تھا اور دنیا سے چلا گیا، زکات پڑی رہ گئی. ارے میاں، وہ مال اللہ کی نعمت تھی، آج تیرے لیے وبال بن گیا، دے دیتا زندگی میں، پیچھے کون پوچھتا ہے؟ اور زندگی کا تو پتہ کوئی نہیں، پانی کا بلبلا ہے، کسی وقت بھی پھٹ جائے. تو زکات کی تاریخ مقرر کرنی چاہیے ورنہ زکات صحیح نہیں ہوگی. اس لیے کہ یکم رمضان اگر میری زکات کی تاریخ ہے اور 1 دن پہلے 5 لاکھ یا 15 لاکھ روپے میرے مال میں اور شامل ہو گیا، تو یکم رمضان کو ان سب کو ملا کر سب کی زکات دوں گا. ہر مال پہ سال گزرنا ضروری نہیں، ورنہ تو سارے سال تم ٹوٹل ہی کرتے رہو گے. یکم رمضان سے جو بھی رقم پہلے آ گئی اس کو بقیہ رقم میں ملا کر سب کی زکات نکالے. اور اگر آپ نے یکم رمضان سے 10 دن پہلے، 1 دن پہلے بچے کی شادی کر دی اور 15 لاکھ روپے اس پہ لگا دیا، اس پہ زکات نہیں، حالانکہ اس مال پہ پورا سال گزرا، بس چند دن نہیں گزرے، خرچ ہو گیا، زکات نہیں. اور ظاہر ہے اگر آپ تاریخ مقرر نہیں کریں گے تو یہ زکات کیسے صحیح ادا ہوگی؟ سال تو پورا ہو رہا تھا یکم رمضان، آپ نے زکات دے دی 15 شعبان پہلے حساب کر کے، اب جو 15 دن میں رقم آئی اس کی زکات رہ گئی، اس کی زکات رہ گئی. بہت کوتاہی ہوتی ہے. زکات دینے والے ہی تھوڑے، اور صحیح کرنے والے تو بہت ہی تھوڑے. دینے والے بھی ویسے ہی تھوڑے. پہلے تو نمازی تھوڑے ہیں, زکات دینے والے نمازیوں سے بھی تھوڑے. پوچھتے بھی نہیں کہ شریعت میں زکات کا نصاب کیا ہے. کہ ہو سکتا ہے میری بیٹی ابھی جوان ہوئی ہے, اس کے پاس اتنا سونا ہو کہ اس پہ زکات فرض ہو. دو تین انگوٹھیاں بھی ہوں, اتنا سونا بھی ہے اور ساتھ تھوڑا بہت پیسہ بھی ہے, تو زکات فرض ہو جائے گی. اس لیے کہ 52.5 تولہ چاندی کے بقدر اگر نقدی اور سونا دونوں مل گئے زکات فرض ہو جائے گی. کوتاہی ہوتی ہے, اور اس کوتاہی کا نتیجہ ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ مالوں میں برکت نہیں رہی. کثرت تو بہت ہوتی ہے, کثرت تو بہت ہوتی ہے, لیکن جب ان مالوں میں اللہ کا حق صحیح طور پہ ادا نہیں ہوتا برکت بھی کوئی نہیں ہوتی. ادھر آئے ادھر نکل گئے, ادھر ہو گئے ادھر آئے ادھر کسی مصیبت میں لگ گئے. حسنوا اموالکم بالزکاۃ, زکات کو زکات دے کر اپنے مالوں کو محفوظ کر لو. پھر ظاہر ہے زکات ایک فریضہ ہے, زکات ایک بڑھیا عبادت ہے, یہ ڈونیشن نہیں ہے کہ جس کو مرضی دے دیں. یہ ڈونیشن نہیں ہے کہ ہندو پہ بھی لگ جائے, سکھ بھی لگ جائے, عیسائی بھی لگ جائے, غیر مسلم پہ بھی لگ جائے, ایسا نہیں ہے. یہ زکات کا فریضہ ہے, یہ غیر مسلم پہ نہیں لگتا. غیر مسلم کا اس سے علاج نہیں ہو سکتا, اگرچہ وہ ضرورت مند ہے. غیر مسلم کو دوائیاں نہیں دے سکتی اگرچہ وہ غیر محتاج ہے, اس کے لیے دوسری رقم ہے. اس کے اپنے مصارف ہیں, لیکن آج مسلمان زکات دینے میں اور زکات کو صحیح خرچ کرنے میں فکر مند نہیں ہے, فکر مند نہیں. اور بس اوقات اپنی زکات کی ادائیگی کے ذمہ دار ایسے لوگوں کو بنا دیتا ہے اور ایسے لوگوں کو وکیل بنا دیتا ہے اور ایسے اداروں کو دے دیتا ہے جو خود دین کے لحاظ سے 100% فارغ ہوتے ہیں. بڑا دل گردہ ہے مسلمانوں کا. ایک آدمی اپنی زندگی میں اللہ کے فرائض نہیں پورے کر رہا تو بتائیے وہ آپ کے فریضے میں کیسے اللہ کا حکم پورا کرے گا. ایک آدمی کو اپنی زندگی میں اللہ کے حکموں کا اہتمام نہیں تو وہ آپ کے مال میں اللہ کے حکموں کا اہتمام کیسے کرے گا. اپنی زکات جیسے فریضے کو کیوں خطرے میں ڈال رہے ہیں؟ صرف زکات نکالنا کافی نہیں, نکال دی میں نے زکات, یہ عبادت ہے, اس کی بھی فکر کرنی ہے کہ میری زکات صحیح مصرف میں جائے. صحیح مصرف, ہاں زکات کا مصارف کے آداب ہیں جس سے زکات کی برکتیں بڑھ جاتی. ویسے تو کوئی بھی مستحق ہو, اور مستحق وہ ہوتا ہے زکات کا, یہ نہیں کہ جس پہ زکات فرض نہیں وہ زکات لے سکتا ہے, ایسا نہیں بھائی. ایسا نہیں کہ جس پہ زکات فرض نہیں وہ زکات لے سکتا ہے, ایسا نہیں. زکات کی فرضیت کے لیے چار چیزیں, سونا چاندی نقدی تجارت کا سامان. لیکن زکات لینے کے لیے ایک چیز کا اضافہ بھی ہے کہ اس کے پاس سونا بھی نہ ہو, چاندی بھی نہ ہو, نقدی بھی نہ ہو, تجارت کا سامان بھی نہ ہو بقدر نصاب, اور پانچویں چیز بھی نہ ہو, ضرورت سے زائد سامان بھی نہ ہو جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی بنتی. اب ایک آدمی کے پاس چار چیزیں تو نہیں, اس پہ زکات دینا فرض نہیں, لیکن ضرورت سے زائد سامان موجود ہے. ہر گناہ کا آلہ, ہر گناہ کا آلہ ضرورت سے زائد ہے، اگر وہ اس کے پاس موجود ہے زکات لے بھی نہیں سکتا، زکات دینا بھی اس پہ فرض نہیں، زکات لے بھی نہیں سکتا۔ تو زکات لینے کا اپنا ایک نصاب ہے۔ آپ نے یہ صلاۃ و سلام فرمایا کرتے تھے کہ جس آدمی کے مال میں زکات کی رقم مل گئی اس کا مال ہلاک ہو جائے گا، یعنی اللہ رب العزت نے حدیث پہ اچھی نظر دی، فرمایا اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ کہ آدمی نے زکات تو نکالی لیکن پوری نہیں نکالی، تو بقیہ مال بھی خطرے میں، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ زکات کا مستحق نہیں تھا اور زکات لے لی، زکات کا مستحق نہیں تھا اور زکات لے لی، تو اس کا بقیہ مال بھی خطرے میں آ گیا، وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ تو زکات لینے کا اپنا مصرف ہے، اس کے اپنے مصارف ہیں کہ وہ بھی صحیح جگہ خرچ ہو، مال حلال ہونا، اور حلال مال کے ساتھ نیت بھی ٹھیک ہو، اور نیت کے ٹھیک ہونے کے ساتھ ساتھ مصرف بھی ٹھیک ہو۔ حرام مال کی زکات نہیں ہوتی، کتنی بھی اچھی نیت کیوں نہ ہو، زکات کا مال تو حلال ہے، نیت بھی ٹھیک ہے، لیکن جس مصرف میں خرچ کر رہا ہے وہ بڑا بنجر ہے، بڑا بنجر ہے، بے نمازی ہے، زندگی گناہوں میں، اللہ کی نافرمانیاں کر رہا، کھلے اللہ کے حکم توڑ رہا، مستحق ہے، زکوۃ فریضہ ادا ہو جائے گا لیکن اس کے ثمرات اور برکات نہیں ملے، بنجر زمین ہے۔ اور ایک یہ کہ بیج ڈالا ایسی زمین پہ جو زمین بڑی زرخیز ہے، سبحان اللہ، اس ایک دانے سے ہزاروں دانے مل جائیں گے، سینکڑوں دانے نکلیں گے، ایسی زکات کو ایسے مصارف میں خرچ کرنا چاہیے جس کا ثواب بڑھ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لا یاکل طعامک الا تقی، تمہارا کھانا پرہیزگار آدمی کھائے، ضرورت مند اگر چرسی ہے تو جائز تو وہاں بھی کھا سکتا ہے، لیکن متقی آدمی کھائے گا ضرورت مند، اس کا ثواب کئی گنا بڑھ جائے گا، اس کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھ جائے گا۔ لا یاکل طعامک الا تقی، پرہیزگار آدمی تمہارا کھانا کھائے، تو میری زکات کہاں خرچ ہو رہی ہے؟ قرآن مجید نے بتایا للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس الحافا، تمہاری زکات کا بہترین مصرف یہ، ضرورت مند تو ہیں لیکن بیکاری نہیں ہے، اپنی محتاجی کا اظہار نہیں کرتے، لوگوں کے سامنے بھیک نہیں مانگتے، اور خود کماتے اس لیے نہیں کہ اللہ کے دین کے کاموں نے انہیں مشغول کر رکھا ہے، اللہ کے دین کے کاموں نے انہیں مشغول رکھا ہے، اور لپٹ لپٹ کے لوگوں سے بھیک بھی نہیں مانگتے۔ ان کی اس استغنا کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑے امیر ہیں، حقیقت میں بڑے بڑے ضرورت مند ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ بڑے ضرورت مند ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرمایا یہ بہترین مصرف ہے۔ حضرت ابن عباس فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس آیت کے پہلے مصداق وہ طلباء ہیں جو صفہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پڑھا کرتے تھے، صفہ کے مدرسے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پڑھا کرتے تھے، دین کے علوم کی تعلیم نے انہیں مشغول کر رکھا تھا، کماتے نہیں تھے لیکن کسی کے سامنے اپنے محتاجی کا اظہار بھی نہیں کرتے تھے، لوگوں سے لپٹ لپٹ کے مانگتے بھی نہیں تھے، لیکن تھے بڑے ضرورت مند. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے یہ وہ طلباء ہیں جو صفہ میں حضور کے مدرسے میں پڑھا کرتے تھے. اور آج بھی ایسے لوگ جو دین کی مشغولیت کی وجہ سے دین کے علوم کی خاطر اپنی زندگیاں وقف کرتے ہیں اور وہ بیکاری بھی نہیں ہے, منگتے بھی نہیں ہیں, لوگوں سے لپٹ لپٹ کے مانگتے بھی نہیں ہیں اور ہیں بھی ضرورت مند. اور سبحان اللہ, اگر میرے مال سے ان کو فراغت مل جائے دین علوم کی اور دین کی خدمت کی تو میرا فریضہ تو ادا ہوگا ہی ہوگا, ساتھ ساتھ میرے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ بھی ہو جائے گا اور میرا دین کی حفاظت میں حصہ پڑ جائے گا, دین کی اشاعت میں میں بھی شامل ہو جاؤں گا. اور پھر اگر ان کے کھانے سے رات تہجد پڑھیں گے, رات نوافل پڑھیں گے, رات کے آخری حصے میں اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے تو میرا مال تو صحیح ٹھکانے لگ گیا. لیکن سچ بتاؤں یہ مال بھی ہر ایک کا لگتا ہی ایسا. خوش نصیب لوگ ہی ہوتے ہیں جن کے صدقات اور مال اور زکات صحیح مصارف میں خرچ ہو, صحیح مصارف میں خرچ ہو. تو فریضہ زکات اس کی ادائیگی ٹھیک ہو, ادائیگی ٹھیک, اور اس کا اہتمام ہو کہ ہمارے گھر میں جتنے افراد ہیں, اور یہ بھی کافی نہیں ہے کہ ابا نے زکات دینی ہے یا شوہر نے زکات دینی ہے. نہ بھائی, نماز شوہر نے بھی پڑھنی ہے, بیوی نے بھی پڑھنی ہے. نماز بیٹے نے بھی پڑھنی ہے, ابا نے بھی پڑھنی ہے. اگر بیٹا مالدار ہے تو اس پر بھی زکات فرض ہے, بیوی مالدار ہے تو اس پہ بھی زکات فرض ہے, بیوی ماں مالدار ہے تو اس پہ بھی زکات فرض ہے. ہاں, اگر شوہر بتا کر بیوی کی زکات دے دے بہت احسان کی بات ہے, لیکن اگر شوہر نے فریضہ نہیں ادا کیا بیوی کا تو بیوی ذمہ دار ہوگی, شوہر ذمہ دار نہیں ہوگا. بیٹا ذمہ دار ہوگا, باپ ذمہ دار نہیں ہوگا. اگر اس کے پاس مالیت موجود ہے, اور اگر ہے ہی سب کچھ باپ کا, بیٹے کے پاس اتنی جیب خرچی جمع ہی نہیں ہوئی, اتنے وسائل ہیں ہی نہیں کہ وہ امیر ہو, تو پھر ٹھیک ہے باپ کی زکات ہے. لیکن اگر بیٹی کے پاس بھی سونا ہے, اما کے پاس بھی سونا ہے, بیوی کے پاس بھی سونا ہے, اور اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے, تو صرف ابا کی زکات ادا کرنے سے سب کی زکات ادا نہیں ہوگی, جیسے صرف ابا کی نماز پڑھنے سے سب کی نماز ادا نہیں ہوتی, اور ابا کے روزہ رکھنے سے سب کے روزے ادا نہیں ہوتے. یہ مال کے معاملے میں عجیب سوچ ہے. نماز کے بارے میں تو سب سمجھتے ہیں ہر ایک کی نماز فرض ہے, روزے کے بارے میں سب سمجھتے ہیں ہر ایک پہ, لیکن جہاں مال کی بات آتی ہے وہ سمجھتے ہیں ابا کی طرف سے سب کچھ ادا ہو گیا, ابا نے قربانی کر دی سب کی قربانی ہو گئی, ابا نے صدقہ دے دیا سب کے صدقے ہو گئے, ابا نے زکات دے دی سب کی زکات ادا ہو گئی. یہ فریضہ بھی ہر ایک کے لیے الگ الگ ہے, اگر وہ مالدار, اگر مالدار. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے مال کو میں بخل نہ کرو, یہ بدترین بخل ہے کہ فریضہ زکات بھی ادا نہ ہو. یہ مال کل ازدہا بنے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے پیارے شفیق مہربان نبی اپنی امت کو خبردار کر رہے ہیں کہ یہ مال ازدہا بنے گا, اور ازدہا بن کے تمہاری گردن میں ڈال دیا جائے گا, اور یہ پھر ازدہا تمہیں ڈسے گا اور کہے گا یہ ہے مال, یہ ہے وہ مال جو آج ازدہا کی شکل میں ہے. جسی کمرے میں اندھیرا ہو اور سانپ ہو, بتائیے کوئی جائے گا اندر؟ کیسے خوف زدہ ہوتے ہیں. اور قبر کے اندھیرے میں اور ازدہا, اللہ حفاظت فرمائے, اللہ حفاظت فرمائے, اللہ پناہ نصیب فرمائے. میرے عزیزو, یہ مال کو اللہ کا فضل بنائیں, اس مال کو اللہ کی نعمت بنائیں, اس مال سے قبر کو اب جنت کی جنت کا باغ بنائیں، اس مال سے جنت کے مستحق بنیں اور اس مال کی برکتیں لیں، ورنہ تو یہ وبال بن جائے۔ تو بڑی خوش دلی کے ساتھ، اور بھائی یہ بھی پیش نظر رہے، کسی کو آپ نے صدقہ دیا، زکات دیا، احسان نہ جتلائیں، احسان نہ جتلائیں، اس کی مہربانی ہے کہ وہ ذریعہ بن رہا ہے آپ کے فریضے کی ادائیگی کا، احسان نہ جتلائیں۔ احسان جتلاؤ گے نیکی برباد ہو جائے گی، نیکی برباد ہو جائے گی۔ تو یہ فریضہ ہے میرے عزیزو، اس کا اہتمام ہو، اس کے لیے ضرور ایک اسلامی تاریخ مقرر ہو، اس کا صحیح حساب ہو، اندازے کے ساتھ نہیں، اپنی طرف سے پورا حساب کر کے پھر کچھ زیادہ دے دیں اچھی بات ہے، کچھ زیادہ دے دیں اچھی بات ہے، اور اگر پہلے سالوں کی زکات رہ گئی اس کا بھی حساب کر کے زکات دیں۔ ایک پرچہ بھی بنا ہوا ہے ہمارے ہاں، غالباً آپ کو وہاں مکتبہ سے مل بھی جائے گا، زکات کیسے ادا کرتے اور کن کن چیزوں پر زکات ہے، پورا ایک پرچہ الحمدللہ وہاں موجود ہے، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو رہنمائی ملے گی۔ اور پھر بھی اگر کچھ غلط فہمی ہو تو علماء سے پوچھیں، مفتیان اکرام سے رہنمائی لیں، فریضہ ہے، اس فریضے میں کوتاہی نہیں رہنی چاہیے، یہ فریضہ ہے، یہ اچھی طریقے سے ادا ہونا ضروری ہے۔ جب کسی مسلمان پہ کوئی چیز فرض ہو جائے نا تو اس کے مسائل اتنا سیکھنا فرض ہو جاتا ہے جس سے وہ فریضہ صحیح طور پہ ادا ہو۔ جب مسلمان پہ کوئی فریضہ فرض ہو جاتا ہے اس کے لیے اتنے مسائل سیکھنا پوچھنا ضروری ہو جاتا ہے جس سے اس کا وہ فریضہ صحیح طور پہ ادا ہو۔ یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا، کاروبار کے بارے میں تو بہت جانتا ہے، گاڑی کے بارے میں تو بہت جانتا ہے، دکان پہ کھڑا ہو اور کوئی آدمی مانگے کہ یہ چیز چاہیے تو فوراً انگلی کہاں جاتی ہے، جہاں وہ چیز پڑی ہوتی ہے، وہ تو بہت ہوشیار ہے، ساری گڑی کھول لیتا ہے اور پھر جوڑ دیتا ہے، وہاں تو بڑا دماغ چلتا ہے۔ تو یہ تو کوئی عذر نہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا، اللہ نے دنیا میں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ اس کے فرائض پورے ہوں اور ان کے فرائض سیکھے جائیں، جہالت عذر نہیں ہے، ہاں بھول عذر ہے۔ ایک آدمی کو پتا ہے کہ شریعت میں یہ آدمی زکات کا مستحق ہے، اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی، پتا ہے کہ زکات کا یہ مستحق ہوتا ہے، اور زکات کا مستحق کون ہوتا ہے یہ بھی اسے پتا ہے، پھر ایک آدمی کو زکات دے دی، بعد میں پتہ لگا وہ تو زکات کا مستحق نہیں تھا، شریعت کہتی ہے بھول ہو گیا، کوئی بات نہیں زکات ادا ہو گئی۔ لیکن اگر اسے پتہ ہی نہیں کہ زکات کا مستحق ہوتا کون ہے اور امیر کو زکات دے دی غریب سمجھ کے، تو جہالت معاف نہیں، یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے، جہالت معاف نہیں ہے، جہالت معاف نہیں، بھول معاف ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے مال دیا ہے، مال بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور یہ مال کا فریضہ ادا کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں، اس کے اندر جو اللہ نے خیر رکھی ہے، اپنا فضل رکھا ہے، دنیا آخرت میں یہ اللہ کا فضل کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم آئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم آئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، نسألك موجبات رحمتك وأزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر
والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما. اے مولا کریم، جسمانی طور پہ، مالی طور پہ جو فطر فرائض ہیں، جو حقوق ہیں، ادائیگی کی توفیق عطا فرما، ادائیگی میں آسانیاں فرما. جو کمیاں کوتاہیاں ہوئیں اپنی رحمت سے معاف فرما، ہماری غفلتوں کو معاف فرما. اے مولا کریم، تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، اپنے فضل سے بری زندگی سے، بری موت سے، برے حالات سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین، پوری دین پہ چلنا آسان فرما، گناہوں کے گندگیوں سے ہمارے بچے بچیوں کی حفاظت فرما. اپنے فضل سے، اپنے کرم سے مولا کریم لقمہ حلال عطا فرما، برکت والی زندگی، برکت والی روزی نصیب فرما. موذی امراض سے، ہسپتالوں کی زندگی سے، ناگہانی آفات سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین، اپنے بچے بچیوں کے لیے تعلیم تربیت زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. ہمیں اپنے بڑوں کو اپنی نیکیوں میں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہماری اولادوں کو اپنی نیکیوں میں ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے مولا، اولادوں کے آزمائشوں سے محفوظ فرما، پوری امت کے حال پہ رحم فرما. مسلمانوں میں باہمی اتفاق و اتحاد نصیب فرما، نفرتوں کی جتنی شکلیں ہیں اہل اسلام کو اس سے محفوظ فرما. اے مولا کریم، ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، استحکام عطا فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما. اے مولا کریم، رمضان کی مقدس گھڑیاں ایمان عافیت کے ساتھ ہم سب کو نصیب فرما. اے مولا، جن کیفیات کے ساتھ اور جن اعمال کے ساتھ اب ہمیں رمضان میں دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی توفیق نصیب فرما. اے مولا، یہ آنے والی گھڑیاں ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے اے اللہ رحمت کا ذریعہ بنا، بخشش کا ذریعہ بنا، فلاح اور کامیابی کا ذریعہ بنا، عزت اور سعادت کا ذریعہ بنا. اے مولا کریم، رمضان کی گھڑیوں کی مسلمانوں کو صحیح قدردانی نصیب فرما. اے مولا، اپنے فضل سے جیسے آپ کے پیارے بندے رمضان کی گھڑیوں میں جن کیفیات اور صفات کے ساتھ اے اللہ اس رمضان کو گزارتے ہیں، ہمیں بھی اس کی توفیق نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. برحمتك يا رب.